الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم امين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں ہم ان قرآن آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے لہذا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ یہ بات سمجھی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے تمام گوشے چاہے اس کا تعلق انفرادیت سے ہوں یا اجتماعیت سے عقائد ہوں عبادات ہوں رسومات ہوں حقوق العباد ہوں سیاسی نظام ہو معاشی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو ان تمام زندگی کے گوشوں کے اعتبار سے مکمل ہدایت ہے کہ جو اسلام ہمیں دیتا انشاءاللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے اسلام میں ایفاء عہد کی اہمیت ایفاء عہد کے معنی ہوتے ہیں وعدوں کو پورا کرنا جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کسی بھی معاشرے کی صحت اور ترقی اور استحکام کا دار و مدار انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ وعدہ کر کے اپنے وعدوں کو پورا کریں اپنی کمٹمنٹس پورے کریں معاشرے میں جتنے زیادہ لوگ اپنے معاہدات اپنے کمٹمنٹس پورے کریں گے اتنا وہ معاشرہ مستحکم ہوگا صحت مند ہوگا ایک دوسرے پر بھروسہ ہوگا ٹرسٹ بلڈنگ ٹرسٹ ایک دوسرے پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے باہمی اعتماد کی وجہ سے وہ معاشرہ ترقی کرے گا. قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، وفا کرو، پورا کرو اپنے عہد کو، اپنے معاہدات کو. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. لہذا مختلف نوعیتوں کے وعدے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ان کی تین قسمیں ہیں، یا تین حصوں میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا. ایک انتہائی اہم وعدہ ہے جو ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا، یہ وعدہ شریعت کا وعدہ ہے. یہ عہد و پیما وہ عہد و پیما ہے جو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر کر آئے. قرآن حکیم اس کی یاد دلاتا ہے ہمیں عہد الس کے طور پر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا شہیدنا، تو سب نے کہا کہ یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. گواہی بھی دی، وعدہ بھی کیا، اس کو رب مانا اور گواہ بھی دی، گواہی بھی دی. اسی وعدے کو رینیو کرتے ہیں ہم، تازہ کرتے ہیں جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. کلمہ طیبہ کوئی نیا کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی نیا وعدہ نہیں ہے، یہ وہ وعدہ ہے جس کی پیاس، جس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح میں رکھا. وہی عہد الست ہماری ارواح کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی ہمارا رب ہے، کوئی ہمارا معبود ہے، اور اسی کو ہم رینیو کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، چاہے فرد پڑے یا اجتماعیت. بہرحال یہ وعدہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں. اسی وعدے کی وجہ سے تمام شریعت کے احکامات ہم پر لازم ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں. یہی وجہ ہے کہ اسی وعدے کو رینیو کرنے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ، اور مسجد میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی کیے ہوئے وعدے کو یاد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ گویا وہ وعدہ ہے جو ہم اللہ پاک سے کر کر آئے، اور بار بار اس کی یاد دہانی کرواتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ایسا ہی ہے کہ انسان بھول جاتا، بہت ساری کمٹمنٹ بھی انسان بھول جاتا، اور بڑی اہم باتیں ہیں جو شیطان اسے بھلا دیتا ہے. شیطان بہت ساری باتیں بھلاتا ہے، باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے کہ انسان کے ذہن سے محو کر دیتا ہے. لہذا ان وعدوں میں اہم ترین وعدہ جو ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اسی کی بندگی کروں گا، اسی کی عبادت کروں گا. اور یہ شریعت کے تمام احکامات، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حلال روزی کمانا ہو، حقوق العباد ہو، یہ سب اسی وعدے کے ماتحت ہیں، اسی وعدے کی وجہ سے. دوسرا وعدہ وہ ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. بعض کمٹمنٹس ہیں جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، کرنا چاہیے، ہر باشعور انسان اپنے آپ سے کچھ وعدے کرتا. ان وعدوں میں ایک وعدہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ہر برائی کو چھوڑوں گا، ہر نافرمانی کو جو میرے علم میں آئے گی اس کو ترک کر دوں گا. شریعت پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش، ہر نافرمانی کو ترک کر دینے کی کوشش، اور ہر عبادت بجا لانے کا وعدہ یا ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی وعدے کے تحت. لہذا یہ وعدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. انسان کی شخصیت کی پختگی اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنا میچور ہے، کتنا سمجھدار ہے، کہ اس نے اپنے آپ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ ان کی پاسداری کرتا ہے. زندگی گزارنے کا ایک اصول اس نے بنایا، ایک دین، ایک شریعت اس نے قبول کی ہے، اور اس کے مطابق پھر پوری زندگی گزار رہا ہے. تو یہ گویا اس کی کمٹمنٹ شو دکھا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا باعمل ہے، با کردار ہے. اسی طرح تیسرا وعدہ یا وعدے کی تیسری قسم وہ ہے جو بین الانسانی معاہدات کہلاتے ہیں. انسان جہاں رہ رہے ہیں معاشرے میں، وہاں آپس میں ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق خاندانی زندگی سے ہو یا ان کا تعلق معاشرہ یا معاشرتی زندگی سے ہو، تجارت سے ہو، کاروبار سے ہو. یہ سارے وہ وعدے ہیں جو بہرحال پورے کیے جانے چاہیے. اور بین الانسانی معاہدات کی اہمیت میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے تجارتی معاہدہ کرتے ہیں یا اور کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرہ غیر مستحکم ہو جائے گا. ان بین الانسانی معاہدات میں ایک اہم وعدہ نکاح کا وعدہ ہے. اس کو کہتے ہی عقدہ تو نکاح ہے، جس میں ایک انسان شعوری طور پر بہرحال قبول کرتا ہے کہ جو نکاح کے بعد ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہیں ان کو پورا کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے ہم کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر، اگر مسجد میں نکاح ہوا ہے تو پھر تو اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں ہم نے وعدہ کیا. لہذا مولوی صاحب بہرحال پوچھتے ہیں، ابھی بھی سوچ لیں قبول ہے، تو مولوی صاحب کے پوچھنے سے زبان سے اقرار کرنا مجھے قبول ہے یا میں نے قبول کیا، یہ کیوں کہلوایا جاتا؟ ورنہ تو صرف سائن کروا لیے جائیں نکاح ہو جائے گا. یہ شعوری طور پر ایک ایگریمنٹ ہے جو کہلوایا جاتا ہے کہ میں نے قبول کیا یا میں قبول کرتا ہوں کہ فلاں عورت کو اتنے مہر کے ساتھ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. یہ ہے وہ وعدہ. جب معاہدہ کر لیا، کمٹمنٹ کر لی، تو اب شوہر کی حیثیت میں جو بھی دینی فرائض اللہ پاک نے رکھے ہیں ان کو ادا کریں گے. اسی طرح بیوی کی جو دینی فرائض اللہ پاک نے واضح کیے ہیں ان کو پورا کریں گے. یہ دونوں معاہدے کے میں جکڑ گئے، اور بڑا میثاق اس کو کہا گیا، بڑا غلیظ، بڑا گہرا میثاق ہوتا ہے یہ، جو ایک مرد اور عورت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر. تو بہرحال خاندانی زندگی پوری کی پوری ڈپینڈ کرتی ہے اسی وعدے کی پاسداری پر. اگر شوہر اپنے فرائض ادا کریں، بیوی اپنے فرائض ادا کریں، تو معاملہ بہت بہتر انداز میں چلے گا. پھر رب کائنات اولاد عطا فرمائے، تو اب والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اگر یہ دونوں کو معلوم ہو اور دونوں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ معاہدات پورے کر رہے ہوں، ذمہ داریاں پور کر رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. تو بہرحال یہ تین معاہدات ہیں، تین وعدوں کی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. ایک اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو شریعت کا وعدہ ہے، ایک اپنے آپ سے کیے ہوئے کمٹمنٹ وعدے ہیں جو بہرحال مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اور ایک بین الانسانی معاہدات جس میں خاندانی زندگی کا معاہدہ شامل ہے، تجارتی معاہدات ہوں یا اور دیگر کمٹمنٹ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض معاہدات یا بعض وعدے وہ ہیں جو بحیثیت قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے جاتے ہیں، جہاں فرد کی زندگی میں وعدے پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان معاہدہ پورا نہ کرے. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی علامات میں سے ایک قرار دیا. حضور نے منافق کی تین نشانیاں بیان کی. حضور نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی کرے، وعدے کی پاسداری نہ کرے، جب بات کریں جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ ہیں تین علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بیان فرمائی. اور ایک اور حدیث میں چوتھی نشانی بھی بیان کر دی کہ جب اس کا کسی سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو آپے سے باہر ہو کر گالم گلوز، یہاں تک کہ قتل و غارت پر تیار ہو جائے. یہ ہے وہ چوتھی علامت کسی منافق کی. بہرحال ایک اہم وعدے کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. آج اگست کا مہینہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے کس طرف ذہن سازی کی ہے. بہرحال اگست کے مہینے میں مسلمانان ہند نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ پاک نے اس وعدے کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان عطا فرمایا. اللہ کا شکر ہے ہم سب جانتے ہیں تحریک پاکستان کے پیچھے جو اصل محرکہ اصل جذبہ محرکہ تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہمیں آزاد ملک مل جائے بلکہ اس آزاد مملکت میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین اسلام کو نافذ و قائم کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ لہذا ہم میں سے اکثر و بیشتر اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ یہ نعرہ تھا جس نے پوری ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا تھا۔ مسلم لیگیوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اگر ملے تو ضرور پڑھیے گا، نا اور نیور لکھا گیا، اور پھر بہرحال اس کے تحت 23 مارچ 1940 سے لے کر 14 اگست 1947 تک کے 7 سال تو ہم سب کو اچھی طرح یاد ہیں، ورنہ یہ تحریک محض 7-8 سال کی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو 400 سالہ تاریخ ہے۔ الحمدللہ اس پر کبھی بات ہوگی تفصیل سے، ورنہ کم از کم 1857 سے 1947 تک کی تاریخ تو ہم سب کو پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان اسٹڈیز ختم نہیں کیا گیا، اور کچھ نہ کچھ 9th میں یا 1st ایئر میں یا گریجویشن میں پاکستان کی کچھ نہ کچھ تاریخ تبرکہ نہیں صحیح، لیکن پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ پاس کرنا گریجویشن کے لیے ضروری ہے، ورنہ ڈگری نہیں دی جائے گی۔ بہرحال اس وجہ سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی تاریخ سے تعارف ہو ہی جاتا۔ تو یہ مشہور و معروف باتیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو تحریک تھی اس کے پیچھے اصل جذبہ محرکہ اسلام تھا، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفیٰ بھی ہے، یہ اقبال کے اشعار تھے کہ جس نے رنگ بھرا، جس نے تحریک اٹھائی۔ بہرحال قرآن حکیم سے ذرا رہنمائی لے لیجئے، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب ذرا تلخ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، لہذا بہرحال گفتگو میں تلخی آتی ہے، لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں تلخی کی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا نام لیے بغیر، یہ مدینے کے منافق تھے۔ اس میں باقاعدہ ایک شخص کا نام بھی آتا ہے، لہذا میں نام نہیں لے رہا، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے تو یہ فتنے میں پڑ جائے گا، مصیبت میں آ جائے گا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس کے آنے پر دعا نہیں کی۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا اور پھر درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجئے، معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، بہتر ہو جائیں گے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ بہرحال پھر دعا نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن جب تیسری مرتبہ آیا اور بہت زیادہ درخواست کرنے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں کچھ عرصے میں بڑا مال و دولت اس کے پاس آ گیا۔ غلہ بانی کیا کرتا تھا، بھیڑ بکریاں پالا کرتا تھا، مدینے میں کوئی جگہ لی، شہر میں خوب اس کے جو ہے مال میں برکت ہوئی۔ لہذا مدینے سے باہر، شہر سے باہر پھر اس کو اپنا فارم ہاؤس جیسے ہمارے ہوتے ہیں اس طرح بنانا پڑا، اور بالآخر اتنا اس کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، بھیڑ بکریاں آ گئیں، کہ اس کو شہر سے باہر شفٹ ہونا پڑا ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ لہذا پہلا نقصان تو یہی ہوا کہ مسجد نبوی سے دور ہو گیا، جہاں موقع ملتا تھا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا، آپ کی دیدار کا، باجماعت نماز پڑھنے کا۔ پھر اتنا مال آیا کہ جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، اتنے بڑے فتنے میں پڑا کہ صرف نماز ہی نہیں زکوٰۃ سے بھی گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بطور عبرت آنے والی انسانیت کے لیے کر دیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اور وعدے کے نتیجے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نعمتیں اور راحتیں اور آسائشیں عطا فرماتا ہے تو وعدے خلافی کرتے ہیں۔ لہذا پہلے آیات کریمہ پڑھ لیجئے، پھر ان آیات میں کچھ اپنا چہرہ بھی ہم دیکھ سکیں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان مدینے کے منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، لئن آتانا من فضلی، کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرمائے گا، مال و دولت دے گا، لنصدقن، تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم خوب نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، نیکوکاروں میں سے بھی ہو جائیں گے، عبادات بھی بجا لائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا، مال و دولت دے دیا، بخلوا بھی، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بخل کیا، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے لگے. وتولوا، اور نہ صرف یہ کہ بخل کیا بلکہ منہ پھیر لیا. وہم معرضون، اور یہ تھے ہی اعراض کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے سے پھر گئے اور اعراض کر کے بخل کنجوسی کرنے لگے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نتیجے کو ذرا غور سے سنیے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انہوں نے بخل کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ فرمایا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق کی سزا اللہ پاک نے اس دن کے لیے، اس دن تک کے لیے ان کو دی. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ سزا ان کو اس لیے ملی کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ سورۃ التوبہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 70، آیت نمبر 75 اور 76. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کی تفسیر جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک کہلاتی ہے تعویل عام اور ایک کہلاتی ہے تعویل خاص. تعویل خاص کے اعتبار سے تو الحمدللہ یہ آیات مبارکہ جیسے میں نے عرض کیا مدینے کے کچھ منافقین کے لیے نازل ہوئی، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہر وہ قوم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر وعدہ کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اس وعدے کے نتیجے میں ان کو نعمتیں عطا فرما دے اور وہ وعدے کی خلاف ورزی کریں، تو لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سزا دیتا. اور دنیا میں سزا کیا ہے؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا. آج پوری دنیا کا ذرا جائزہ لیجئے، دنیا میں کون سی ایسے دو ممالک ہیں جو نظریاتی سطح پر آزاد ہوئے ہیں، جنہوں نے نظریے کی بنیاد پر ایک قوم، ایک ملک کی حیثیت حاصل کی؟ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، پوری دنیا میں دو ملک ہیں صرف جو نظریاتی ملک کہلاتے ہیں، جنہوں نے نظریہ پہلے دیا ملک بعد میں بنایا. اس میں ایک دوا ہے اور ایک مرض ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے دوا کو پہلے پیدا کیا، مرض کو بعد میں پیدا کیا. دوا کیا ہے؟ 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے اس مرض کا علاج پاکستان کی حیثیت میں پیدا کیا، تخلیق فرمایا. اور مرض انسانیت کے نام پر کلنگ کا ٹیکا وہ اس وقت اسرائیل کے نام سے موسوم کیا جاتا، لہذا اسرائیل 48 میں بنا ہے. 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائی. لیکن پاکستان کا قیام، اس کا استحکام، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید کی بنیاد پر ہے، ورنہ تاریخی حقائق بتا رہے ہیں کہ پاکستان بننا ممکن ہی نہیں تھا. محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے، اگر چاہیں تو ضرور پڑھیے گا. اسلام اور پاکستان، اس مسئلہ سندھ، دو تین کتابیں محترم ڈاکٹر صاحب کی، اور الحمدللہ بہت تفصیل سے، کیونکہ وہ خود مسلم لیگ ہی رہے شروع میں، اور مسلم لیگ کے تحت مسلم لیگ فیڈریشن جو طالب علمی کی زمانہ تھا، الحمدللہ اس میں تحریک پاکستان کے لیے کام بھی کیا، اور بہت جس طرح الحمدللہ دیگر لوگوں نے قربانیاں دیں، اسی طرح محترم ڈاکٹر صاحب کا خاندان بھی ہجرت کر کے آیا تھا، اور بقول ان کے 50 دن تقریباً آگ اور خون کے دریا سے باقاعدہ گزر کر ہم پاکستان آئے تھے. تو بہت عملی نوعیت کی باتیں ہیں، محترم ڈاکٹر صاحب نے تجربے کی جو بات بیان کی، بہرحال وہاں سے پڑھیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائی. اور یہ پاکستان کب قائم ہوا؟ ہم 14 اگست کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، چھٹی بھی آئے گی، لانگ ویکینڈ ملے گا، ہفتہ اتوار اور پیر، تین دن کی چھٹی۔ اور پاکستان کے حوالے سے میرے ایک دوست بہرحال ایک بات شیئر کر رہے تھے، وہ آپ سے کر لیتا ہوں کہ پچھلے سال تقریباً 20 ارب روپے کی شاپنگ ہوئی ہے صرف کراچی سے، جو پورے پاکستان میں سپلائی کیا گیا۔ یہ پاکستان کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، جو بیجز ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی جھنڈیاں ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے کتنے 20 ارب روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں آزادی کے نام پر۔ اور پھر جو فائرنگ ہوتی ہے اور جو دھماکے کیا، وہ الگ سارا وہ معاملہ، اس کی تو کیلکولیشن الگ ہے۔ تو بہرحال یقینی طور پر پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، عطائیں خداوندی ہے۔ 27ویں سب کو رب کائنات نے جو ملک عطا فرمایا ہو، اس کے بارے میں کیا شک ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نعمت اور فضل کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جو حالات تھے 40 سے لے کر 47 تک، صرف مایوسی کی سوا کوئی اور کام نہیں تھا۔ قائد اعظم مایوس ہو کر مسلمان لیڈران کے طرز عمل سے، منافقانہ طرز عمل سے مایوس ہو کر انگلستان جا چکے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنا گھر خرید لیا تھا اور وکالت کی باقاعدہ پریکٹس شروع کر چکے تھے۔ بہت عرصے پرانی بات، یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کہ یہ مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، یہ اکثر و بیشتر جو وعدہ مجھ سے کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ مجھ سے کرتے ہیں، انگریز کو جا کر بتا دیتے ہیں۔ تو گویا یہ لیڈرشپ ہی ایسی ہے کہ جو منافق ہے اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال مایوس تھے قائد اعظم محمد علی جناح اس پورے کے پورے مسلمانوں کے طرز عمل سے۔ پھر الحمدللہ قائد اعظم کو منانے والے اور پاکستان لانے والے علامہ اقبال رہے، اور علامہ اقبال نے 30 سے لے کر 40 کے درمیان خاص طور پر جو شاعری بھی کی، اور یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز قائد اعظم کے اندر وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کو مجبور کیا یا کنوینس کیا ہندوستان آنے پر اور لیڈرشپ سنبھالنے پر۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بہرحال الحمدللہ 7 سال مسلسل جد و جہد قائد اعظم کی خاص طور پر پورے ہندوستان میں، اور یہی بات پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ وہ نعرہ تھا جو الحمدللہ پورے ہندوستان میں گونجا، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی کہ ہم یہ ملک اس لیے چاہتے ہیں۔ ملک کیوں چاہتے ہیں؟ ہم یہ ملک اس لیے چاہتے ہیں کہ جو دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ لگ گئے، یہ بھی اقبال کے الفاظ ہیں، ہمیں اگر مملکت خدادات مل گیا پاکستان، تو ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام کو قائم کر سکیں، اور دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام کی ریاستی، سیاسی، معاشی اور دیگر تفصیلات کے اعتبار سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہ تھے وہ آبجیکٹو، وہ مقاصد جس کے تحت الحمدللہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، اور الحمدللہ یہ قربانیاں بھی جو دی گئیں، کئی ہزار کئی لاکھ لوگ جو اس حوالے سے قربان ہوئے، جنہوں نے اپنی جوانیاں اس کام میں لگائیں، پھر اپنے خاندان لٹائے، کئی عزتیں لٹیں، یہ سب کیوں ہوا؟ سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ کر کے یہاں عادلانہ نظام قائم کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، عیدین کے، جمعے کے اور بھی دیگر، جن میں دعائیں کی جاتی تھیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی عطا فرمائی، تو ہم تیرے دیے ہوئے ملک میں تیرا دین نافذ کریں گے۔ یہ تھا وہ مقصد، یہ وعدہ جو الحمدللہ ہم نے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائی۔ انگریز پوری طرح سے چاہتا رہا کہ یہ ڈویژن نہ ہو، ہندو پوری طاقت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتا رہا، گاندھی جو کچھ کہتا رہا وہ سب ریکارڈ پر ہے، اور حقائق کے اعتبار سے ممکن نہیں تھا پاکستان کا بننا، لیکن بحمدی تعالیٰ پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا، اس کو مستحکم کر دیا، اور آج بحمدی تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان پوری دنیا میں ایک مضبوط ترین ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے، خاص طور پر ڈیفنس کے اعتبار سے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جو وعدہ خلافی کی اس کے نتیجے میں جو سزا ہمارے اس ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، ہم نے ریاستی سطح پر بھی وعدہ خلافی کی، آئین پاکستان 1973 میں جا کر جو متفقہ طور پر پاس کیا، اس آئین کے تحت بھی ہم اب اس ملک کو نہیں چلا رہے۔ اس آئین پاکستان میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کا دین، اس ملک کا مذہب اسلام ہے، اسلام کے تحت یہاں کے لوگ زندگی گزاریں گے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی غیر اسلامی معاملات ہیں، خاص طور پر سود ہے، بے حیائی ہے، اس کو فوری طور پر ختم کرو۔ حکومت پاکستان، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے تعلیمی نظام میں اسلام کی تعلیمات کو انکلکیٹ کیا جائے، قرآن کو پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیمات عام کی جائیں۔ لیکن بدقسمتی کہیں کہ ساری باتیں اس آئین میں موجود ہونے کے باوجود بحثیت مجموعی ہم اسلام کے نظریات پر عمل نہیں کر رہے، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں، عہدہ یا اختیار کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ ہم سے مراد ہمارا پورا کا پورا معاشرہ ہے، ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے مذہبی طبقات ہوں، ہمارے تعلیمی، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چلانے والے ہوں، اکثر و بیشتر ان کا حال یہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کو لطیفہ نہیں سمجھیے گا، حقیقت ہی ہے، حقیقت۔ پورے پاکستان کا سسٹم دیکھیے، اور ایک شعر ہے جو کو کہا گیا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ہمارا معاشی نظام سود پر مبنی ہے، سودی نظام، یہاں کا ایک باشندہ پاکستانی بھی اس میں انوالو ہے، اور بیرونی طور پر ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی سود لیا ہوا، اور پورا کا پورا معاشی نظام ہمارا سود پر چل رہا، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس گناہ کو بدترین قرار دیا شرک کے بعد، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، جو سودی لین دین کر رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ آج ہماری پوری کی پوری معیشت سود پر مبنی ہے۔ معاشرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو دشمن قرار دیا، اور بے حیائی اور فحاشی کو اس کا ایجنڈا قرار دیا۔ آج ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بے حیائی فحاشی کا طوفان ہے جو کہلا رہا۔ ہمارے معصوم بچے بچیاں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس پورے کے پورے نظام کے تحت کس ذہنی سطح پر کھڑے ہیں، کیا ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، داڑھی والوں کے لیے، برقعے کے لیے، پردے کے احکامات کے حوالے سے کتنا زہر ہے جو کہ ان کے دلوں میں بھر دیا گیا، اس میڈیا کے ذریعے خاص طور پر ہمیں اندازہ نہیں۔ تو بہرحال یہ بدترین سزا اس وقت ہمارے سر پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نفاق کا مرض جو کہ دیا ہوا ہے۔ آئین پاکستان میں پورا کا پورا دین موجود ہے الحمدللہ، اگر اس کی چند سکوں پر ہی عمل کر لیا جائے، قرارداد مقاصد ہی پر عمل کر لیا جائے جو 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی تھی الحمدللہ، کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن اور سنت کے متصادم ہو، صرف اسی بات کو مان لیا جائے تو الحمدللہ یہاں پورا کا پورا دین نافذ ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی کہیے، ڈھٹائی کہیے، بے شرمی کہیے، بے غیرتی کہیے، کچھ بھی نام دیجئے اس کا، پارلیمنٹ اکثر و بیشتر وہ ڈیسیجن لے رہی ہے، وہ قانون سازی کر رہی ہے جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں۔ ہمارے تجارتی معاملات کیسے ہو رہے ہیں اکثر و بیشتر دیکھ لیجئے، ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہماری شادی میں اور ہندوستان میں ہونے والی شادی میں، سوائے اس کے کہ ہم مولوی کو بلاتے ہیں ایجاب و قبول کرنے کے لیے، وہاں پنڈت جی جو ہیں وہ پھیرے لگوا رہے ہوتے ہیں، اور آئندہ نسل ہو سکتا ہے پھیرے ہی لگوا رہی ہو، مولوی کی ضرورت ہی نہ رہے انہیں، یا ہو سکتا ہے پھیرے بھی نہ لگوائیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ یہ طنز نہیں سمجھیے گا، یہ حقائق عرض کر رہا ہوں۔ یورپ کے معاشرے میں نکاح کی قید ختم ہو گئی، ضرورت ہی نہیں نکاح کرنے کی، وی آر فرینڈز لیونگ ٹوگیدر اونلی، اٹس فیملی، خاندان کا تصور ہی چینج ہو چکا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ یہ انجام کہیں ہمارے معاشرے کا نہ ہو۔ اور مزید کیا کچھ تباہی آ سکتی ہے، اس کے لیے بار بار بات بیان کی گئی کہ اگر اب بھی باز نہیں آئے، وعدہ پورا نہیں کیا، شریعت اسلامی نافذ نہیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس ملک میں، تو آئیے ذرا بیرونی پاکستان میں ہمارے بارے میں کیا سوچا جا رہا۔ اندرونی طور پر جو خلفشار ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، پرائم منسٹر کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور بالآخر اس وقت پورے پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ بیرونی پاکستان سے بھی آئیے ذرا دیکھیے، افغانستان میں اس وقت ہماری دوست حکومت ہے یا دشمن؟ تاریخ میں بدترین اگر دشمنی ہے تو وہ افغانستان سے ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ افغانی یا تو امریکن ایجنٹ ہیں یا انڈیا کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، بھرپور سپورٹ، ان کا کاؤنسل پوری طرح پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، لہذا افغانستان کی 2100 یا 2400 کلومیٹر والی جو سرحد ہے ہماری وہ بالکل انسیکیور ہے، کسی بھی اعتبار سے سیکیورٹی نہیں ہے وہاں. پھر انڈیا ہمارا پیدائشی دشمن ہے، ہندو کے جو عزائم ہیں وہ اب سب کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کبھی چھپے ہوئے نہیں تھے. قائد اعظم شدید مایوس ہو کر کانگریس سے مسلم لیگ میں آئے تھے اور اب وہ واضح طور پر آ چکے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے. افغانستان میں کی جانے والی ساری کاروائیاں، پاکستان میں جتنی بھی ڈسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے یا اور جو کچھ بھی ہوتا رہا دہشت گردی، وہ سب افغانستان سے ہو رہا تھا اور اس کو مانیٹر یا فائننس کرنے والے سارے کے سارے ہندوستان کے لوگ ہیں. اسی طرح نیٹو فورسز ہوں یا اور دیگر، ان سب کا ایک ہی مطالبہ رہا ہمیشہ سے پاکستان سے کہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو ڈیفیوز کرو، یہ ایٹمی دانت تمہارے توڑے جانے چاہیے، جو ظاہری بات ہے مسلمان امت کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. تو بہرحال یہ وہ اندازے ہیں، یہ وہ گیم ہے جو پاکستان کے خلاف بہت عرصے سے چلتا رہا. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہا اور کر رہا ہے الحمدللہ. لیکن اس کے لیے بہرحال ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں، جہاں تک ہو سکے شریعت اسلامی سے وفادار رہیے، شریعت اسلامی کو کم از کم اپنے گھر میں نافذ کیجئے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا عذاب آتا ہے، جو کہ آتا رہا ماضی میں، بھول گئے شاید ہم بہت ساری تاریخی حقیقتیں، ہم بھول جاتے ہیں یا بھولنا چاہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 16 دسمبر 1971 بھی اسی ملکی تاریخ کا ایک بدترین دن ہے، بیڈ پینچ، یوم سیاہ کہا جا سکتا ہے، جب بنگالی قومیت کی بنیاد پر ہمارے بنگالی بھائیوں نے ہم سے علیحدگی اختیار کی اور پاکستان سے شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کا نام تک ہمیں واپس کر دیا، اٹھا لو پاندان اپنا میں باز آیا محبت سے. بہرحال جو کچھ ہوا 71 میں وہ سب اپنے ذہن میں لے آئیے، کتنی قتل و غارت ہوئی، کتنی بےعزتی ہوئی ہماری پوری دنیا میں. تو بہرحال اس کا بھی اندیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اب بھی اگر ہم باز نہیں آئے اور ہم نے اس ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں کیا جو وعدہ ہم نے رب کائنات سے کیا تھا، تو یہ بلوچستان گریٹر بلوچستان بن سکتا. اس کی سازشیں پکڑی جا چکی ہیں، انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہیں، کس طرح سے ایرانی، کس طرح سے افغانستانی یہاں پر کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں. گریٹر بلوچستان بنانے کا جو خواب ہے، اس کو پاکستان سے آزاد کر کے آزاد مملکت بنانے کا، وہ کس حد تک پورا ہو رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سرحد کے لوگوں کو بھی ہم نے اچھا خاصا ناراض کیا ہوا ہے، لہذا سرحد میں بھی شدید بغاوت موجود ہے. سندھو دیش، 27 دسمبر اگر آپ کو یاد ہو جب بے نظیر کا ایسوسینیشن ہوا تھا، کیا کچھ ہوا سندھ میں، کیا کچھ ہوتا رہا. بارہ یہ وہ اندیشے ہیں، وہ خطرے ہیں جو پاکستان کو موجود ہیں. اسی طرح پنجاب بھی کوئی بہت زیادہ اسٹیبلائز نہیں ہے، وہاں پر بھی بہت ساری تحریکیں موجود ہیں. تو بہرحال ان تمام تحریکوں کے باوجود ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور حفاظت اور استحکام کا لازمی ذریعہ یہ ہے کہ ہم یہاں اللہ کا دین نافذ کریں، یہ ہے آپس میں جوڑنے والی بات. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لہذا آئین پاکستان میں جو شقِ اسلام کے حوالے سے موجود ہے الحمدللہ، اس پر عمل کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو اسلامی بنایا جائے. اللہ پاک ہمیں بھی اس حوالے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.